دکھول
ہم آپ لوگوں کو دیکھیں, آپ لوگ مجھے دیکھیں, آنکھوں سے آنکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے نماز ہلکی پڑھائی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ رکھا ہے, نماز ہلکی پڑھائے. اور جب اپنی انفرادی نماز پڑھیں جتنی چاہے طویل پڑھیں. اب مقتدی میں کمزور ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, بچے ہیں, کمزوری کا زمانہ ہے, قوا بھی کمزور ہیں, ایمان بھی کمزور ہے. بعض لوگ ابھی نئے نئے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, طویل نماز سے اکتا جاتے ہیں. یہ اکتاہٹ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے نفل کا قاعدہ یہ ہے کہ جبرن نفل پڑھنا منع ہے, زبردستی نفل نہ پڑھنی چاہیے, الا یہ کہ شیخ کسی کو علاجن بتا دے. شیخ کسی کو علاجن بتائے, جیسے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو شیخ بتاتا ہے کہ بھائی چھ رکعت چار رکعت توبہ کے پڑھو. اب دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ پڑھنا ہے, یہ علاجن. لیکن نفلی عبادت کے طور پر جبرن نفل نہیں پڑھنا چاہیے. اتنا کام کرو فرائض واجبات اور سنت موقع کرو, بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو اب بعض ائمہ حضرات اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے اگرچہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ حامیم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے ہیں, تو یہ دونوں صورتیں سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, لیکن اس زمانے کے بوڑھے بھی آج کے 10 جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, اور آج کل کے جوان بھی بوڑھے ہو گئے. کیونکہ وہ معمولات نہیں ہیں ہمارے, وہ تقویٰ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے, آپ کو موبائل فون آ رہا ہے, حدیث پاک میں ہے کہ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب عاشقانہ تشریح فرمائی. فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے صحت مانگی, اس میں کیا راز ہے, اللہم انی اسألک الصحة, اور اس کے بعد پھر عفت مانگی. تو معلوم ہوا کہ صحت جب ملے گی جب عفیف رہے گا, پاک دامن رہے گا. اگر پاک دامن نہیں رہے گا تو صحت بھی نہیں رہے گی, صحت برباد ہو جائے گی. بدنگاہی کرے گا تو جسم گرم ہو جائے گا, تقاضے پیدا ہو جائیں گے شہوت کے. جب شہوت کے تقاضے پیدا ہو گئے تو حلال موقع اس کے اخراج کا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, حرام استعمال کرے گا, ہاتھ استعمال کرے گا, ہاتھ سے طاقت کو ضائع کرے گا, حرام کام کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ غیر فطری عمل سے صحت خراب ہو, بینائی بھی کمزور, دماغ میں بھی چکر آتے ہیں. جو بدنگاہی کا مریض ہے بدنگاہی نہیں چھوڑتا ہے, کیونکہ بدنگاہی مقدمہ ہے اور انجام کیا ہے, بدفعلی. بدنگاہی مقدمہ ہے یعنی اول چیز ابتدا ہے, آنکھیں سرحد ہیں, قلب اس کا دارالخلافہ ہے. نگاہ خراب ہوئی قلب گرفتار ہو گیا, غیر اللہ میں گرفتار ہو گیا. اب تقاضے شہوت کے جو حلال جگہ استعمال کے لیے اللہ نے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فی نفسی ہی بری پیدا نہیں فرمائی, ہمارے شامت عمل سے ہم اس کو برا بنا لیتے ہیں. تو تقاضا شہوت کا حلال جگہ استعمال کے لیے رکھا ہے اللہ نے, تو اب غلط جگہ آنکھ کا استعمال ہوا تو پاک دامنی رخصت ہو گئی, عفیف نہیں رہا. اس لیے صحت کے لیے کیا ضروری ہے, عفت, پاک دامنی, نگاہ کی پاکیزگی, قلب کی پاکیزگی. پھر والامانتا, کہ عفیف کیسے رہے گا جب امانت دار ہوگا. کیا پیاری بات ہے, دیکھیے کیسا ربط ہے اس میں آپس میں. صحت جب قائم رہے گی, جب عفت یعنی پاک دامنی رہے گی, اور عفت کب قائم رہے گی؟ جب امانت داری قائم رہے گی، ہے نا؟ آنکھیں اللہ نے، کون مالک ہے آنکھوں کا؟ اللہ. اس میں بینائی کا کون مالک ہے؟ اللہ. تو اس آنکھ کا اور اس بینائی کا حق کیا ہے؟ کہ مالک کی دی ہوئے بتائے ہوئے طریقے پہ استعمال کرے. اگر غلط جگہ استعمال کرے گا تو امانت میں خیانت ہو گئی. جب خیانت ہو گئی تو عفیف نہیں رہا، پاک دامن نہیں رہا، ہے نا؟ کسی پیاری بات ہے یہ. صحت جب ملے گی، جب عفت قائم رہے گی، پاک دامنی. پاک دامنی کیسے ملے گی؟ جب امانت قائم رہے گی. واہ واہ. وحسن الخلق، اور حسن خلق چاہیے امانت کے لیے، اچھے اخلاق. خالی اچھے اخلاق، میں وہاں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اچھے اخلاق ہم جو سمجھتے ہیں تو بس اس حد تک سمجھتے ہیں، ایک سیڑھی، کہ تواضع سے ملنا، مسکرا کے ملنا، سلام کرنا، اور ہاں جی آپ بہت بڑے ہم بہت چھوٹے. یہ اچھے اخلاق محض یہ نہیں ہے. اچھے اخلاق وہ ہیں جن سے اللہ مل جائے. اچھے اخلاق ہیں توبہ، اچھے اخلاق ہیں خوف، اللہ کا خوف. اچھے اخلاق ہیں اللہ سے امید، ایمان خوف اور امید کے درمیان. تو یہ اچھے اخلاق ہیں. اور والرضا بالقدر، کہ اپنی تقدیر پر ہر حالات پر راضی رہنا. جو حالات بھی پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر بالکل آرام سے رہنا، کہ بھائی میرے مالک کے یہی حکم ہے. روزی کم ہے، زیادہ ہے، بیوی حسین ہے، کم حسین ہے، غیر حسین ہے، جو بھی حالات ہیں، کبھی کاروبار چل رہا ہے، کبھی کم ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ذکر و اذکار میں دل لگ رہا ہے، کبھی نہیں لگ رہا ہے. تو نہیں لگنا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک تجلی خاص ہے، ایک تجلی جمالی ہے، ایک تجلی جلالی ہے. ہاں، تو جب تجلی جمال ہوتی ہے تو آدمی کو خوب دل لگتا ہے ذکر و اذکار میں، اور جب تجلی جلالی ہے تو اس وقت دل نہیں ہے. لیکن مولانا شاہ محمد احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے. بے کیفی ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، لیکن کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس میں بھی ایک کیف ہے. کیا کیف ہے؟ کہ میرے مالک کو میرے اسی حال میں رہنا پسند ہے. یہ ہے والرضا بالقدر. اگر بیوی کم حسین ہے یا کوئی عیب ہے اس میں، ٹھیک ہے، میرے مالک کی دی ہوئی ہے، میرے لیے یہی اچھی ہے. ہمارے حضرت نے بیویوں کے حقوق بہت بتلائے ہیں، اور اس میں ایک یہ شعر حضرت کا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوب اچھا برتاؤ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اور ان کی جائز امور کا اور حاجات کا خوب خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا. تو اس میں حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت نے شعر، زوجہ من بہر من لیلائے من، فارسی سمجھتے ہیں تھوڑی سی، زوجہ من میری زوجہ، بہر من میرے لیے، لیلائے من لیلا ہے من. ساری دنیا کی حسینوں سے سب سے اچھی میری بیوی حسین ہے، سب سے زیادہ حسین میری بیوی. اب کیا وجہ ہے بھائی؟ اگرچہ ناک چپٹی ہے یا آنکھ میں تھوڑا فرق ہے یا رنگ کالا ہے، کوئی بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے شکل صورت سب. اس نے خود تو نہیں اپنی آنکھ کو خراب کیا، اس نے خود تو اپنا رنگ کالا نہیں کیا. تو جیسی بھی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ زوجہ من بہر من لیلا من کہ مرا با دست دست مولا من. کیا وجہ؟ کہ میرے مالک کے ہاتھ سے مجھے ملی ہے، میرے مالک نے آسمان پہ رشتے کر دیے مقدر، وہ مجھے ملی ہے، تو ان کے ہاتھ سے مجھے ملی ہے. میں لقمہ کھا رہا ہوں ان کے ہاتھ سے، گویا کہ ان کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، انہوں نے دیا مجھے. تو میری لیلا جو ہے میرے لیے سارے عالم کی حسینوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ میرے مالک حقیقی نے مجھے دی ہے نا. اس لیے اولیاء اللہ ہر نعمت کو جب دیکھتے ہیں تو پہلے ان کی نظر اللہ پہ جاتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد ہو. آئیے آگے آ جائیے. چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو چاہے ماں باپ ہو چاہے کھانا ہو نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، سب سے پہلی نظر ان کی کس پہ جاتی ہے؟ اللہ کی. یہ میرے اللہ نے دی ہے. کیا مزہ ہے بھائی، کیا مزہ ہے اس جینے میں. کل بھی ہم بات کر رہے تھے سنتوں کے اوپر، کہ اصل جینا جو ہے سنت کے مطابق جینا ہے، سنت کے مطابق، اور اس خلاف سنت جینا جانورانہ زندگی ہے، بدترین زندگی ہے. واللہ کیا پوچھتے ہیں، میرے حضرت کا ایک شعر ہے، اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم. بھائی سیٹی بہت بج رہی ہے، یہ میرے زیادہ قریب ہے کیا؟ اچھا تو اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم، اور انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. ارے کوئی ہر کوئی وہ مزہ تھوڑی لے سکتا ہے. اب جیسے میں نے دعا کی تشریح کی، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی تشریح، تو اس کا مزہ زیادہ اس کو آئے گا جو سنت کے مطابق چل رہا ہے، سنتوں کا عشق رکھتا ہے، صحبت اولیاء سے اس کو اللہ کی عشق و محبت کچھ حاصل ہوا، دل کچھ رگڑا اس نے. دل کو رگڑنا ہے، دل بنانا ہے. ہم کس لیے یہاں جمع ہوتے ہیں؟ دل بنانے کی محنت کرنی ہے. جب دل بن جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا. دل کیا بنانا ہے کہ غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے، اور غیر اللہ کی کئی قسمیں، ان سب غیر اللہ کو نکالنا ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، میرے حضرت کا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ، غیر اللہ کو نکالو، پہلے نفی کرو کہ کوئی نہیں ہے معبود، پہلے نفی کرائیے. پہلے الا اللہ نہیں فرمایا، پہلے فرمایا لا الہ. جب لا الہ کو نکالو گے تو الا اللہ تو خود ہی موجود ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہیں دل میں حق آ جائے. تو دل بنا ہوگا تو حق آئے گا نا، غیر اللہ نکلے گا تو حق آئے گا. یہی محنت کرنی ہے. جو حدیث پاک میں ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، ارے خبردار ہو جاؤ. خبردار کیا ہے؟ میرے حضرت کے شیخ حضرت شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ الا جو ہے یہ عربی میں حرف تنبیہ ہے، کہ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سن لو، دل کے کانوں سے سنو کہ الا، خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر اس قلب کی اصلاح ہو گئی، قلب کی اصلاح ہو گئی، صلح الجسد کلہ. یہ گوشت کا لوتھڑا پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا ہے، لیکن یہ بادشاہ ہے جسم کا، بادشاہ کی اصلاح ہو گئی تو رعایا کی خود بخود اصلاح ہو گئی. قلب اچھا ہو گیا، اس کو فرمایا کہ قلب سلیم جو اللہ نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری عزت سادات، کہ سید صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، یہ کام نہیں آئے گا. وہاں کیا قائم کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا. اور قلب سلیم کا کیا پیارا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے، بھلا چنگا دل، بھلا چنگا دل. بزرگوں کے ترجمے میں کیا بات ہوتی ہے. اور جو لوگ صرف عربی سیکھ کر ترجمے کے، ان کو وہ چڑھ جاتا ہے، مرض ہوتا ہے، ان کا ترجمہ پڑھو پھیکا بالکل، گمراہیاں بھری ہوئی ہیں، ظلمت ہے، اندھیرے ہیں. اور بزرگوں کے ترجمے میں دیکھو کیا بات ہے. تفسیر عثمانی دیکھو، معارف القرآن دیکھو، کیسا نور ہے. اور کیا بیان القرآن کے اس میں استفادات ہیں، سارے معارف القرآن کے اندر آسان کر کے لکھا گیا ہے. تو فرمایا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن تمہاری مال و اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی، نہ تمہاری عزت کام آئے گی، نہ تمہارا بینک بیلنس کام آئے گا، نہ اسٹیٹس کام آئے گا، بلکہ کیا، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا. تو اب قلب سلیم بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوگا بھائی، قلب سلیم بنانا پڑے گا، اپنے دل کو بھلا چنگا کرنا پڑے گا. تو اس لیے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس ایک لوتھڑے کی اصلاح ہو گئی تو پورے کے پورے جسم کی اصلاح ہو گئی. قلب اچھا ہو گیا، اب آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، ناک غلط جگہ حرام خوشبو سونگے گا نہیں، کان حرام گانا، غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور جتنی اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ سنے گا نہیں. ایسے ہی اپنے ظاہر کو بھی بنائے گا، زبان سے وہ بات بکے گا نہیں جو اللہ کو مرض پسند نہیں ہے، اللہ کو محبوب نہیں ہے. یہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اب یہ ہاتھ چوری نہیں کریں گے، اب یہ ہاتھ خیر کا کام کریں گے، صدقات کریں گے، خیرات کریں گے، کسی کی امداد کریں گے، کسی کا وزن اٹھا کے لے جائیں گے، مگر وہ وزن اٹھانے کے لیے ایک میرے مرشد کی نصیحت ہے کہ کسی نامحرم کے وزن اٹھانے کے لیے مت آگے چلے جانا. اس کے طریقے ہیں, اب یہ نہیں ہو بیچاری یتیم ہے لائیے جی آپ کا سامان اٹھا لیں, اچھا بڑی بھی جا رہی ہوں گی 10 کلو وزن لیے ان کی طرف کوئی التفات نہیں کرے گا, بلکہ جوان عورت جا رہی ہے وہ بڑی بیچاری پریشانی لائیے آپ کی مدد کر. تو نفس سے ہوشیار رہنا, شیطان جگہ جگہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جگہ جگہ. تو بہرحال اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا, گناہوں کا فساد, غیر اللہ کا فساد, بدماشیوں کا فساد, تو پھر ہر چیز سے بدماشی نکلے گی. آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھے گا, ننگی فلمیں دیکھے گا, نامحرموں کو تکے گا, امردوں کو تکے گا, ہے نا, اور زبان سے واہی تباہی بکے گا, کہیں غیبت کرے گا, کہیں جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے تجارت کرے گا, اور کسی کو اذیت دے دے گا, کسی کو تانے دے دے گا, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, کانوں سے غلاظت سنے گا, حرام کام کرے گا. حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا, یہ گانا جو ہے یہ مقدمہ ہے زنا کا. اب ایک شخص نے امریکہ میں ہمارے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ گانا اسلام میں کیوں منع ہے, ہمارے حضرت نے برجستہ فرمایا کہ بھئی اس لیے کہ اس سے زنا کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ صحابی نے فرمایا ہے, صحابی جو فرما دے وہ بھی حدیث ہی کی طرح ہوتا ہے, خبر وہ بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل, اس نے انگریزی میں کہا یو آر ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جب گانا سنتے ہیں ہمارے اندر زنا کے تقاضے بت. ارے حدیث پاک کیسے غلط ہو سکتی ہے بھائی. تو اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اس میں فساد پیدا ہو گیا تو ہماری خیریت نہیں ہے, نہ ہماری خیریت ہے نہ ہمارے متعلقات کی خیریت ہے. حدیث پاک میں یہ دعا ہے نا, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات, معافات بھی مانگی عافیت بھی مانگی. فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی ہے. عافیت, عافیت کیا چیز ہے؟ جسم سلامت رہے طرح طرح کی مصیبتوں سے, حادثات سے, مہلک بیماریوں سے. نزلے بخار بھی مہلک بیماری نہیں ہوتی, بعض لوگ نزلے کے لیے بھی فون کرتے ہیں دعا فرمائیے گا بہت دن سے نزلہ چل رہا ہے. ارے یار یہ تو درجات بلند کرنے کے لیے اللہ دیتے ہیں, مانگو مت, بیماری مت مانگو, آپ بالکل صحت مانگو. لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو سمجھ لو کہ بھائی سب وہی بات کہ ہمارے مالک کو ہمارا ابھی یہی حال پسند ہے بھائی, اس میں صبر کرو, صبر سے درجات بلند کرو. تو جسم سلامت رہے مہلک بیماریوں سے اور حادثات سے, ڈکیتی سے, چوری سے, پریشانی سے, مصیبت سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے, روح سلامت رہے گناہوں سے. تو یہ ہے عافیت. تو مانگا کہ اللہم انی اسألک العفو, کہ اللہ گناہوں کی معافی مانگ, اور عافیت مانگ, والعافیہ. والمعافات کیا ہے؟ کہ ہم سلامت رہیں دوسروں کے شر سے اور دوسرے سلامت رہیں ہمارے شر سے, یہ معافات ہوگی. تو جسم میں قلب میں اگر فساد ہوگا تو نہ ہم محفوظ رہیں گے, نہ ہم خیریت سے رہیں گے, نہ ہمارے متعلقین خیریت سے رہیں گے, ہمارے بیوی بچے خیریت. مثلا حرام بیجا غصے کی بیماری ہے, حرام ہے بیجا غصہ, حرام ہے. غصے کا مادہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا, غصہ کہاں دکھانا ہے؟ میدان جہاد میں غصہ دکھانا ہے. کیونکہ اگر غصے کا مادہ نہ ہوا تو کافر کے سامنے کیا یوں جھک کے جائیں گے, کہیں گے حقیر فقیر عبد القدیر حاضر ہے, آئیے تشریف لائیے اور ہمارا سر قلم کر دیجیے. یہ توازو وہاں تھوڑی ہے, وہاں تو تکبر سے رہو کہ تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں, تم ایک ہو تو ہم 10 کے برابر ہیں. وہاں یہ مادہ اس لیے رکھا ہے اللہ نے. آپ کہیں نا, آپ کہیں کہ تکبر کا مادہ اللہ نے رکھا ہے, کیوں بھائی نہ رکھتے؟ تو بات یہی ہے کہ یہ مادے اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیے ہیں, ان کے مواقع ہیں, حلال مواقع. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی میں بیجا غصے کا مرض ہے, اب وہ غصہ کر رہا ہے نا, تو اس سے ہمارے متعلقات محفوظ نہیں رہیں گے. بچے ڈریں گے کہ کیسا باپ ہے, شقی القلب باپ ہے, جہاں دیکھا ایک مار دیا لکڑی, کہیں ہاتھ مار دیا کہیں. یہ ہمارا دین تھوڑی سکھاتا ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے بچوں کو شفقت کے ساتھ رکھو, آرام کے ساتھ رکھو, ہے نا, ان کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو, ان کی سمجھ کے مطابق ان پر دین لاگو کرو, ان کی استعداد کے مطابق ان سے کام لو, اب کوئی باپ ہے پانچ سال کا بچہ ہے چھ سال کا اس کو دس کلو وزن اٹھانے کو دیتے تو آپ کیا کہیں گے کیسا ظالم باپ ہے اتنے چھوٹے سے بچے تو یہ مادے اللہ نے جو رکھے ہیں یہ حلال مواقع کے لیے رکھے ہیں یہ غصہ جہاں استعمال کرنا کوئی دین شکنی کا معاملہ دیکھو کہ کہیں دین ٹوٹ رہا ہے دین کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے وہاں غصے کو استعمال کرو لیکن اس کے استعمال کے بھی طریقے ہیں پہلے ان طریقوں کو سیکھو یہ نہیں کہ ہر راہ چلتے کو آپ نے گدی سے پکڑ کے ایک لگا دیا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو گانا کیوں بجا رہے ہو یا اس کا ٹیپ ریکارڈ توڑ دیا کہ گانا کیوں بجا دیا کیونکہ حدیث پاک میں حکم یہی ہے شریعت کا حکم یہی ہے کہ بھائی اگر تم برائی کو دیکھو تو اگر تمہارے اندر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو اب آپ جا کے اس کی دکان میں جا کے توڑ دیں اس کو تو یہ قدرت کا مطلب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت کس کو کہتے ہیں قدرت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ نے وہ اس برائی کو روک دیا اس کے بعد اگر کوئی فساد پیدا ہو اس فساد سے بچنے اور روکنے کی بھی آپ میں طاقت ہو اس کو کہتے ہیں قدرت اب اگر آپ نے توڑ دیا اس نے فوراً کال کر دیا پولیس کو وہ آ گئی آپ کو پکڑ لیا اب آپ پریشان آپ کے بیوی بچے بھی پریشان اب آپ کو تو قدرت نہیں ہے پولیس سے آپ چھڑا سکتے ہیں اپنے آپ اب تو وہ تھانہ کچہری ہوگا تو کتنی لمبی مصیبت پڑ گئی اس لیے یہ حکم نہیں ہے قدرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس جی جا کے لڑ جائیں اس سے وہ حکمت کے ساتھ ہر کام کو کرنا ہے تو بہرحال اذا فسدت فسد الجسد کلہ کہ اس میں فساد پیدا ہو گیا تو پھر سارے جسم میں فساد برے برے اعمال آنکھوں سے سر سے لے کر پیر تک برے برے اعمال صادر ہوں گے اور پھر آخر میں فرمایا الا وہی القلب خبردار یہ قلب ہے قلب اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محنت کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل ہے نا تھوڑے رگڑے کھانے پڑتے ہیں تھوڑا دل کی رگڑائی ہوتی ہے پھر اس کی صفائی ہوتی ہے پھر چمکتا ہے دل جب دل چمکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چمکتی ہوئی چیز پہ ہر آدمی دوڑتا ہے کہ نہیں ہر آدمی چمکتی چیز پہ دوڑتا ہے کہ نہیں بھائی تو جب ایک انسان چمکتا ہوا دل لے کے جا رہا ہوگا تو اس کی خوشبو سے لوگ مست نہیں ہوں گے کہیں گے یار کیسا اللہ والا جا رہا ہے بھائی ہم بھی اس سے ذرا کچھ فائدہ اٹھائیں پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں میرے شیخ کا شعر ہے الحمدللہ ایسے زبردست اشعار میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں فرمایا کہ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق صاحب ذوق روشنی والا وہی چمکتا ہوا دل چمکتا دمکتا ہوا پاکیزہ دل اللہ والا دل بھلا چنگا دل ہاں جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے ہے نا جب دل کی رگڑائی ہوتی ہے کچھ مجاہدہ شیخ کراتا ہے تو اس سے دل چمکتا ہے اور دل جلا بھنا دل بن جاتا ہے جلا بھنا دل کو جلانا ہے دل کو بھوننا ہے کس میں بھوننا ہے مجاہدات کی آگ میں مجاہدات کی آگ میں عشق کی بھٹی میں اس دل کو جب جلایا بھنایا جائے گا تلا جائے گا فرمائے کہ دیکھو کچا کباب ہوتا ہے قیمہ ابالا آپ نے مسالہ ڈالا ساری چیزیں اس کے اندر ہیں لیکن کچا کباب کھانے میں مزہ آتا ہے جب تک کباب تلا نہیں جاتا مسالے بھی پورے ہیں قیمہ بھی بڑھیا ہے اعلیٰ گوشت ہے مسالے بھی اعلیٰ ہے سب کچھ ہے لیکن کچا کباب نہیں کھایا جاتا جب اس کو تلتے ہیں تو جس گھر میں تلا جاتا ہے چاروں طرف خوشبو جاتی ہے گھر ہی کہاں سے خوشبو آ رہی ہے اس پہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ سنایا کہ ایک ہندو نیا نیا مسلمان ہوا تھا حضرت کے زمانے میں یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ وہاں جو کہ ہندو تو گوشت کھاتے نہیں ہیں تو اب نیا نیا مسلمان ہوا تو اب پہلی دفعہ اس نے جب گوشت کھایا تو اس کو بہت مزہ آیا حلال کھایا اس نے مزہ آیا تو اب تھوڑے دن تک کوئی دعوت واوت آئی نہیں تو تھا سارا توتلا تو کئی دن جب گزر گئے تو اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے ارے کوئی دعوت شاوٹ بھی ہے یا کتابیا ہی لیے پھرے ہو یعنی کتاب دعوت بھی ہے کوئی یا کتابیں ہی لیے پھرے ہو تو اس کو کہا کہ ارے بوئے کباب مارا مسلمان کر کہ جب بوئے کباب آتی ہے تو ہندو بھی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں آخر انسان تو ہے نا شہوت ہے کھانے کی بھی شہوت ہوتی ہے تو اس کو شہوت ہوتی ہے تو بھئی کہاں سے کباب کی خوشبو آ رہی ہے تو جب اللہ کوئی انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کی تربیت میں رہ کر ان کی تجاویز پر عمل کر کے اور کچھ مجاہدات کر کے کچھ غم اٹھا کے دل کو جلا بھنا دیتا ہے اپنے, تو پھر اس دل جلے بھنے دل کی اللہ تعالیٰ خوشبو سارے محلے میں کیا, سارے شہر میں کیا, ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے دل بنانے کی محنت. دل بنائیے, دل بنانے کی ایک محنت ہے. دل کے اندر سے غیر اللہ, بدنگاہی کا غیر اللہ, غیبت کا غیر اللہ, اور جھوٹ کا غیر اللہ, چغلی کا غیر اللہ, حسد کا غیر اللہ, کینہ کا غیر اللہ, حیرہ سے دنیا کی محبت کا غیر اللہ, یہ نکلوائیے, یہ نکلوائیے. اور نکل خود نہیں سکتی, خود نہیں نکال سکتا. جیسے کوئی سرجن ہے پتھری کا آپریشن کرتا ہے پتے کا روزانہ 10 مریض کا کھٹا کھٹ. آج کل تو ڈاکٹروں نے ایک طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ وہ ایک آپریشن تھیٹر نہیں ہوتا, کئی اسٹریچر ہوتے ہیں. تو وہ کھٹا کھٹ وہ آپریشن کرتے جاتے ہیں, کھولا آپریشن کیا اسپیشلسٹ نے اور وہ اپنا پتھری نکالی اور باقی کام وہ اسٹاف کے اوپر چھوڑ کے اگلے مریض پہ چلا جاتا ہے تاکہ کم وقت زیادہ کام, کم وقت میں زیادہ مال. تو اب یہ طریقہ ہو گیا ہے. لیکن اگر اس شخص کے خود اپنے پتے میں پتھری ہو جائے تو کیا وہ خود اپنی پتھری نکال لے گا؟ نہیں نکال سکتا. اس کو بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, کسی سرجن کے پاس جانا پڑے گا. تو اس لیے لاکھ عالم ہوئے, فاضل ہوئے, درد دل بھی تم حاصل کرو. لاکھ تم عالم ہوئے, فاضل ہوئے, میرے حضرت فرماتے ہیں, درد عشق حق بھی تم حاصل کرو. لاکھ تم عالم ہوئے, فاضل ہوئے. ہر خاص و عام کو اپنے دل سے غیر اللہ کو نکلوانا پڑے گا. نکالنا تو پڑے گا لیکن نکالے گا کوئی اور, ہم خود نہیں نکال سکتے. خود کتابیں پڑھ کر کوئی جلیبی نہیں بنا سکتا, خود کتابیں پڑھ کر کوئی تیراکی نہیں سیکھ سکتا, محض کتابیں پڑھ کر کوئی جہاز نہیں اڑا سکتا. تو پھر یہ اتنی بڑی دین کی دولت ایسی کیسے حاصل ہو جائے گی بھائی؟ اس کے لیے کوئی اللہ والا ہوگا. جو دیکھو مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ کنویں میں 20 ڈولیں پڑی ہوئی ہیں, رسی ٹوٹ گئی, ڈول ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, بعض اوقات رسی کمزور پڑ گئی, ڈول وہیں رہ گیا. تو اب ڈول کبھی خود نکل سکتی ہے؟ کتنا شور مچائے کچھ بھی کرے, ڈول کون نکالے گا جو کنویں سے باہر ہے؟ ایک ڈول دوسری ڈول کی مدد نہیں کر سکتی, قیدی دوسرے قیدی کی مدد نہیں کر سکتا, قیدی وہ چھڑا سکتا ہے جو جیل سے باہر. تو ہم دنیا میں مختلف غیر اللہ کے قیدی ہیں, ہم دنیا میں قیدی بنے ہوئے ہیں, نفس کے قیدی ہیں ہم. ہمیں نفس کی قید سے کون چھڑائے گا؟ جو نفس کی قید سے آزاد ہو چکا ہوں. جو خود نفس کی قید میں مبتلا ہے وہ کیسے چھڑا سکتا ہے کسی کو, ہے نا؟ تو قید سے وہ چھڑائے گا جو خود آزاد ہو گیا ہو, دنیا کے محبت سے آزاد ہو چکا ہو, آخرت کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہو, دنیا کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہو, ہے نا؟ بدنگاہی سے آزاد ہو چکا ہو, غیبت سے آزاد ہو چکا ہو, جھوٹ چغلی سے آزاد ہو چکا ہو, خوف خدا حاصل کر چکا ہو, محبت الہیہ حاصل کر چکا ہو, اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال چکا ہو. آزاد آدمی آپ کو نکالے گا, ہے نا؟ تو اس لیے اولیاء اللہ کی ضرورت ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, اگر کوئی شخص دینی کتابیں پڑھے, قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھے, احادیث بھی پڑھ لے, تمام احکامات معلوم کر کے خوب محنت مشقت اور مجاہدہ کر کے ان پر عمل کرتا رہے, تو انشاءاللہ تعالی نجات اس کی ہو جائے گی, ضرور ہوگی, کیونکہ عمل اس کو حاصل ہو گیا. لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا, تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کوئی خود کتابیں پڑھ کر اور عمل کرنا شروع کر دے. اس لیے عمل کے لیے, اس کیا وجہ ہے کہ عمل کے لیے محبت کی ضرورت ہے اور محبت کے لیے اہل محبت کی ضرورت ہے, بغیر اس کے کام چلتا نہیں ہے. اور اگر کسی نے مان لیا کہ سارے احکامات پر اس کو عمل نصیب ہو گیا کتابیں پڑھ کر, تو اب یہ مائنس سائڈ دیکھیے کہ اس کو تکبر پیدا ہو سکتا ہے, اس کو عجب پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں. بس یہی بیماری, یہی وہ مرض ہے جس کو شیطان نے ہمیشہ کے لیے, شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا, مرض تکبر نے. یہی وہ مرض ہے ابو لہب کو ایمان لانے سے روک دیا, ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا, ابو جہل کو ایمان لانے سے روک دیا, یہی وہ مرض ہے. حالانکہ سب جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق ہیں. ارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ابو جہل آیا اور کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ابھی ایمان لے آتا ہوں, اس ظالم نے یعنی اس قدر جہل کیا, اس قدر ظالم تھا, ایسا جاہل تھا. وہ نام اس کا ابو الحکم تھا پہلے, ابو الحکم, لوگ اس کو بہت حکمت والا مانتے تھے, حکیم مانتے تھے اپنے وقت کا, لیکن نام اس کا کیا پڑا؟ ابو جہل. اس سے بڑا جاہل کوئی نہ تھا. ہاں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ فرعون تھا, میری امت کا فرعون یہ ابو جہل. اس قدر ستایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے. اب جب آیا کہ آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں بتا دوں یا وہ چیز بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے؟ تو کہا اچھا بتا دے. تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں, ان کنکریوں سے آواز آنے شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ظالم نے ایمان لانے کے بجائے کیا کیا, ان کنکریوں کو پٹخ دیا اور غصے میں بکتا ہوا چلا گیا. یہ تکبر. جب سامنے کنکری لا الہ الا اللہ پڑ رہی, اب کوئی چیز رہ گئی؟ اسی پر میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں, میں ایک بات اپنے دوستوں کو خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ایمان پر بہت بہت شکر ادا کریں, بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی صحبت ابو جہل کو نافع نہ ہوئی, عبداللہ بن ابی کو نافع نہ ہوئی, کیسے کیسے لوگ, کیسے کیسے کفر کے سرغنے کفر کر گئے انبیاء کی صحبت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں سنایا پچھلی دفعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا اور ان کے ماں باپ کو اختیار دیا. انہوں نے ملنا چاہا ماں باپ سے تو آگ میں سے ہوتے ہوئے ان کے ماں باپ ملنے گئے. اتنا بڑا معجزہ ہوا لیکن ایمان نہیں لائے. تو دوستو ہم نے کیا کمال کیا ہے, کیا تیر مارا ہے جو ایمان ہمارے دل میں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہے, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا, رحم کھا لیا میرے مالک نے, اور بلا استحقاق یہ فضل ہے. اس لیے کسی کو گناہ کرتے دیکھو اس کو حقیر ہرگز مت سمجھو. اپنی داڑھیوں پر تکبر مت کرے, ناز مت کرے کہ ہم بڑے داڑھی والے ہیں, ہم بڑے سجدہ کرنے والے ہیں, ہم بڑے تخنے کھولنے والے ہیں, ہم فلانے ہیں, ہم بڑے تقریر کرنے والے ہیں, بڑا مجمع ہوتا ہے ہماری تقریر میں. ناز مت کرو دوستو, یہ محض اللہ کا فضل ہے, محض اللہ کا فضل ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے داڑھی والوں نے زندگی بھر داڑھی رکھی, مرنے سے پہلے داڑھی منڈا کے گئے. ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے واقعات بھی ہیں کہ آخر وقت کے اندر کسی عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ اور یہ شعر پڑھ دیا. جب ان کو توبہ کے لیے کہا گیا تو یہ شعر پڑھ دیا, رضا کا اشفا الا فوادی من رحمت الخالق الجلیل, نعوذ باللہ من ذالک, کہ مجھے اپنے یہ دنیاوی معشوق کا راضی ہو جانا وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ محبوب. زبان پر بجائے کلمے کے اللہ کو یاد کرنے کے زبان سے یہ نکل گیا. بتائیے, کفر پر خاتمہ ہو گیا. اس لیے اپنے ایمان پر ناز اور تکبر نہ کرے اور بہت زیادہ شکر کرے. شکر, شکر وہ نعمت ہے میرے دوستوں, کے شکر کے ہوتے ہوئے تکبر نہیں آ سکتا, شکر کے ہوتے ہوئے تکبر نہیں آ سکتا. فرمایا کہ تکبر سبب بعد ہے, اللہ سے دوری کا سبب ہے, اور شکر سبب قرب ہے. اور بعد اور قرب میں تضاد ہے, مختلف چیزیں ہیں, اور اجتماع ضدین محال ہے. کیسی پیارا جملہ ہے یہ. تکبر یاد رکھ لیجئے, تکبر سبب بعد ہے. تکبر جو کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. شیطان نے تکبر کیا, ذلیل اور خوار ہو کے اترا اور مردود ہو گیا. تو تکبر سبب بعد ہے اور شکر سبب قرب ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, ہم اور اضافہ کریں گے شکر کرو گے تو. تو شکر سبب قرب ہے اور تکبر یعنی بود اور قرب میں تضاد ہے, اور اجتماع ضدین محال ہے. دو مختلف چیزیں, آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, ہے نا؟ اس لیے یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. یعنی ایک دوری ہے, ایک قربت ہے, دونوں کیسے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تکبر سبب بود ہے اور شکر سبب قرب ہے, اور بود اور قرب میں تضاد ہے, اجتماع ضدین محال ہے. اس لیے اگر تکبر سے دور رہنا ہے, تکبر سے پاک رہنا ہے, تو خوب شکر کی عادت ڈالیں, ہر نعمت پر شکر کریں اور اس کو اپنا حق نہ سمجھیں, بلکہ اس کو عطا محض سمجھیں. اللہ کی عطا محض ہے. ہماری کسی کام کے بدلے, کسی مجاہدات کے بدلے, کسی نیکی کے بدلے یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ ہماری تو نیکیاں بھی قابل گرفت ہیں. اپنی نیکیوں کو, اپنی نمازوں کو دوستو, اپنی تلاوت کو کبھی بھی اس پر ناز اور تکبر نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض عطائے حق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ جو ہے ان کو ایک کفران نعمت ہوتی ہے کہ وہ یہ ثمرات جو حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے محبت کے راستے میں ترقی نصیب ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے شیخ کیا، ہم نے شیخ کے باتوں پر عمل کیا اور لوگوں سے ٹکر لی، معاشرے سے ٹکر لی، یہ سب ہمارے مجاہدات کی وجہ سے ہے۔ فرمایا ھذا عین الکفران، یہ سخت ترین ناشکری ہے، ناکفری ہے۔ یہ کیا کہ میں عطائے محض سمجھو، جو بھی نعمت ملے عطائے محض، ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے۔ حدیث پاک کی ایک دعا ہے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، کیا پیاری دعا ہے میرے دوستو، اے اللہ اضافہ فرمائی، زیادتی نعمتوں میں زیادتی مانگی، ولا تنقصنا، اللہ نقص نہ کیجیے، اس میں کمی نہ کیجیے۔ اور اس میں عجیب بات میرے حضرت کی برکت سے میرے دل میں آئی، میں کئی جگہ الحمدللہ بیان کیا کہ اللہم زدنا، کہ اللہ اضافہ تو کیجئے لیکن ساتھ میں دل میں سمجھ لو کہ اللہ یہ اضافہ آپ کے عطائے محض ہوگا، ہمارا استحقاق نہیں ہے اس اضافے کا، بلا استحقاق دے دیجئے۔ ولا تنقصنا، کہ اللہ اس میں کمی نہ کیجئے، اگرچہ ہم مستحق اسی کے ہیں کہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں اور ہم پر جوتیاں برسائے جائیں، ہمارے اعمال تو ایسے، تو ولا تنقصنا، اللہ کمی نہ کیجئے، اگرچہ ہم کمی کے مستحق، کیا بالکل یعنی حقدار ہیں آپ، بالکل صحیح، اگر ہم سے نعمتیں چھین لی جائیں بالکل صحیح، ہم اسی کے حقدار ہیں، لیکن آپ مہربانی کیجئے، کمی نہ کیجئے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا، اللہ ہمیں عزت دے دیجئے لیکن اس عزت کے بھی ہم استحقاق نہیں رکھتے، اس قابل نہیں ہیں، ہم اسی قابل ہیں، جوتیوں کے ڈنڈوں کے قابل ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں تحمل نہیں ہے۔ ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا، عزت دیجئے ہمیں، ہماری ہتک نہ ہونے دیجئے، ذلت رسوائی نہ ہونے دیجئے، اگرچہ ہم اسی کے مستحق ہیں، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اسی کے مستحق ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا، اے اللہ عطا کرتے رہیے، اگرچہ ہم عطا کے استحقاق نہیں رکھتے لیکن آپ کریم ہیں، آپ عطا کرتے رہیے، واعطنا ولا تحرمنا، محروم نہ کیجئے، اگرچہ ہم محروم کرنے ہی کے لائق ہیں، ہے نا، اور واعثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں بڑھائے رکھیے، اگرچہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں، ہم اپنے کتے پن اور کمینے پن کی وجہ سے اسی قابل ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگ، جو آج کل ہو رہا ہے کہ کفار کو غلبہ مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے، کیا دولت کی وجہ سے، کیا سونے چاندی کی وجہ سے، کیا ایٹمی طاقت کی وجہ سے، نہیں میرے دوستو، یہ غلبہ صرف اور صرف ان کو اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ رہا ہے، سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، سنتوں کو معمولی سمجھ رہا ہے، کہ ارے سنتی تو ہے کیا، ارے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس شخص کی تو عقل بالکل خراب ہے جو سنت کو معمولی سمجھے۔ دیکھو کیا لکھا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ارے بھائی یہی تو وہ اعمال ہیں، محبوب کے ادائیں محبوب حقیقی کو محبوب ہیں، محبوب کی ادائیں محبوب حقیقی کو ایسی محبوب ہیں کہ جو ان محبوب اداؤں کو اختیار کرے گا وہ بھی ان کا محبوب ہو جائے، ایسی محبوب ہیں وہ، اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کی اداؤں کو اختیار کرنے والا بھی ان کا محبوب، اتنی پیاری ہیں ان کو اپنے نبی کی ادائیں کہ جو ان کی شکل و صورت میں ہوگا، جو ان کی اتباع کرتا آئے گا، سب کو کہیں گے آ جاؤ، آج تمہاری میزبانی ہوگی عرش اعظم کے سائے کے نیچے۔ ارے ایک ایک سنت میرے دوستوں کروڑوں کروڑوں کا موتی بھی اس کا بدل ادا نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہم وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، کہ ہمیں بڑھائے رکھیے، آج جو غلبہ ان کا ہو رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس شخص کی تو بالکل عقل خراب ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ارے انہوں نے بڑی ترقی کر لی، بڑے سونا چاندی ہے، بڑے ذخائر ہیں، بڑے ایٹمی طاقت ہے، بڑے ان کے سڑکیں بڑی بہترین بنی ہوئی ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لی، کیا ترقی، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، اتنی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تم کہاں مر رہے ہو، ارے سکونے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکونے جہاں ہے نظام مدینہ، سکونے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکونے جہاں ہے نظام مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پھر دیکھو کہ کیا غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ امت مسلمہ اکثریت اس دھوکے میں ہے کہ غلبہ ہونا کیا ہے، کہ اس بڑی زمین پہ ہمارا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت بہت پھیل گئی دنیا میں، کثرت بہت ہو گئی. میرے دوستو یہ دھوکا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو انفرادی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہو گیا یا نہیں، میں اللہ کی نظر میں ناجی ہو گیا، اللہ کے حضور میں ناجی ہو گیا، نجات والا ہو گیا کہ نہیں، کامیابی تو یہ ہے میرے دوست. ہاں اگر ایک حکومت بھی اسلام کی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، کہ وہ بالفرض محال کہ اگر ایک حکومت بھی نہ رہے لیکن مسلمان اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، تو بھائی وہ کامیاب ہے. تو اس دنیا کے اندر کامیابی و ناکامی کو مت دیکھو، غلبے کو مت دیکھو، اکثریت کو مت دیکھو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو یہ کہ میرے اعمال درست ہیں کہ نہیں، میرے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں، میرے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہیں یا نہیں. اصل کامیابی یہ ہے میرے. ہاں اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ہاں اور کیا ایک شعر اور ہے نا، مومن جو فدا، ماشاءاللہ، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کفے پائے، پیروں کے پیر مبارک کے اگر اس کے اوپر فدا ہو جائے، جان دینے والا ہو جائے، عاشق ہو جائے ان کا. ہاں یوں ہی کام نہیں بنتا، عاشق ہو جائے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہاں ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. یہ عالم کا خزینہ کیا ہے یار؟ مٹی ہے، مٹی کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی. اور ایک مومن کی قیمت سن لو، آج مومن کی قیمت کیا ہے، ایک مومن کی، ایک اللہ والے دل کی قیمت کیا ہے، ایک اللہ والے دل کی قیمت یہ ہے کہ سارا عالم اس اللہ والے دل کی وجہ سے قائم ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک اس کائنات کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. ایک بھی اللہ کرنے والا، اللہ 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 کو یاد کرنے والا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. اس لیے دوستو ہم مسلمانوں کی وجہ سے یہ کافر کھا رہا ہے روٹی. اگر مسلمان نہ رہے گا یہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ قیامت آ جائے گی، فنا ہو جائے گی کائنات، ساری تمہاری بلڈنگیں، ساری تمہاری ترقیات مٹی ہو کر ہوا میں اڑ رہی ہوں گی، طوفان میں اڑ رہی ہوں گی. یہ ہے اللہ کے نام کی قیمت میرے دوستو، یہ ہے مسلمان کی قیمت، یہ ہے اسلام کی قیمت، کہ ایک اللہ اللہ کرنے والا. سارے نعوذ باللہ اگر کافر ہو جائیں، صرف ایک رہ گیا اللہ کو ماننے والا، تو بھی قیامت نہیں آئے گی. اور جیسے ہی وہ گیا اسی وقت قیامت آ جائے گی. یہ ہے اللہ کے نام کی قیمت دوست. تو اللہ وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہم کو بڑھائے رکھنا، ہم پر کسی کو غالب نہ کرنا، اگرچہ اعمال وہی ہے ہمارے کہ لوگ ہم پر قبضہ کر کے ہم کو کھا جائیں، ہے نا. اور ورضنا ورض عنا، اللہ آپ ہم کو راضی کر دیجئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں. کیسی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ. بس بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ کام کی بات ہو گئی آج، ہے نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لائیے وہ اشعار کچھ، چلو ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں. کیا ہے دنیا سے جانے والا؟
وہ ہے،
ہاں لائیے چلیے وہ پڑھ لیتے ہیں. پہلے مدینہ پاک کی محبت میں ایک قطعہ ہے، وہ نیچے والا دیجیے گا بعد میں، ابھی پہلے وہ قطعہ پڑھ دوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کہے یار، دل دکھ جاتا ہے لیکن زبان کو ہم کیا کریں، جس جو مرضی آئے کہتے رہو. ہم کیا، ہم جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں نعت شریف نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، کسی کسی باتیں مشہور. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرو، ورنہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی. اتنی بڑی بات ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 10-10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. ہم تو ذریعہ بناتے ہیں اپنی شفاعت کا. کون کون یار, وہ ایک گالی ہے اس کو ہم بدل دیتے ہیں موتیا. کون موتیا یہ کہتا ہے کہ ہم درود شریف نہیں پڑھتے؟ موتیا ہے وہ, ہم تو پڑھتے ہیں صبح شام. ہمارے معمولات میں ایک تسبیح روزانہ الحمدللہ بتائی جاتی ہے, اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود شریف ہے اس کو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, عاشقانہ پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا حق ہے بھائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجاہدہ اور تکالیف امت کے لیے نہ اٹھاتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ آج ہمارا ایمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کا صدقہ ہے بھائی دوستو. اور کیسے ہم جو ہے وہ ایمان والے ہوتے ہے نا. اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن سارے انبیاء کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اور ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی امتی امتی. دنیا میں بھی امت کا غم, آخرت میں بھی امت کا غم. بتائیے پھر ایسے نبی کو ہم کیا ایسی درود شریف نہ پڑھنا ہم تو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں. مجرم ہے وہ آدمی جو اتنا بھی یاد نہ کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. اور احسان نہ جتائے کیا ہو آج تو ہم نے ہزار درود شریف پڑھ لیا. ارے ظالم, تو اگر ایک کروڑ بھی پڑھے یہ اللہ کا احسان ہے کہ تو نے پڑھ لیا. تیرا پڑھنا جو ہے نبی کو نہیں پہنچا رہا, اللہ تعالیٰ تو خود ان پر درود شریف بھیج رہے ہیں. تو آپ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھتے ہیں نا کہ آپ کی مدحا احمد کیا کرے, کچھ ایسا شعر ہے نا کہ عرش سے جب درود و سلام آ گیا ہم کیا مدح کریں آپ کی, جب عرش والا جو ہے آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے ہمارے درود. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ بھائی درود شریف کو ایسی عظیم الشان نعمت ہم کو عطا فرمائیے کہ درود شریف پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہی ہے, ہر مسلمان پر حق ہے. یعنی پڑھنے پہ کچھ نہ بھی ملے تو بھی ہمیں پڑھنا ہے. اور وہاں کیا کریمی کا معاملہ ہے کہ ہر درود شریف پڑھنے پر دس نیکیاں دے رہے ہیں اللہ, بتائی. ہاں مفت میں, مفتی تو کہیں گے نا یار ہم جب درود شریف پڑھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرے, نعوذ باللہ. ارے اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر بھائی, کوئی طریقہ نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق ادا کرنے کا, ہے نا. حق تو ادا نہیں ہو سکے گا لیکن کوئی طریقہ نکال دیا ہماری نجات کا کہ چلو تم بھی وہ کام کر لو جو ہم کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ارے اللہ اور اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں, تم چلو اسی عمل میں شامل ہو جاؤ. کتنا زبردست عظیم الشان عمل ہے جس عمل میں اللہ تعالیٰ خود عمل فرما رہے ہوں, اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں, ہے نا. تو اور دس نیکیاں فرما دیں کہ دس نیکیاں ملیں گی, دس درجے بلند ہوں گے جنت میں, اور دس گناہ معاف ہوں گے. بتائیے, اور بڑے فضائل ہیں درود شریف کے. تو ہم تو بھائی, اور صبح فجر بعد اور شام بعد آپ دس دس مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اور ایک روایت میں ہے, اس میں تعداد بھی نہیں ہے, ایک روایت ایسی ہے کہ جو شخص صبح و شام درود شریف پڑھ لے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے. اب بتائیے, آپ تین دفعہ ہی پڑھ لو بھائی, اگر آپ کو اتنے ہی آپ بیزی ہیں, بیزی ایسے بڑے آپ بزنس مین ہیں, بزنس مین. میرے حضرت اس بزنس مین کے لفظ کا اردو ترجمہ اس طرح فرماتے تھے, جس کی نس نس بزی ہو, نس نس بزی. کہتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم نہیں ہے, ذکر اذکار بھائی ٹائم ہی نہیں ہے, کیا کروں, یہ بھی تو حلال ہے عبادت ہے, یہ کمانا بھی تو عبادت ہے. ارے ظالم, نماز پر چھوڑا ہے, اور تو جو نماز چھوڑا ہے اس کی برکت سے تو تجھے روزی ملتی, تو گدوں کی طرح کام کر رہا ہے. اگر تو نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, ڈھنگ سے کام کرے, جو طریقہ جینے کا ہے اس طرح جیے, پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیری روزی کے دروازے بھی کیسے کھولتے. میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, اسی کے ساتھ ہے نا مخرجا کے ساتھ وہ شبہات ہے نا اس میں, اس لیے میں بھول جاتا ہوں. تو یہ حافظ بھی ہے ماشاءاللہ, ان کے ہونے سے مجھے تسلی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں مشکلات سے نجات دیں گے. دولت سے نجات نہیں ملے گی مشکلات سے, دولت مندوں کو دیکھو, ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں, رات بھی مل چل رہی ہے, صبح بھی مل چل رہی ہے, لیکن سیٹ صاحب بے چینی میں ٹہل رہے ہیں. ابھی ٹیلی فون آ رہا ہے فلاں مشین جل گئی, ابھی ٹیلی فون آ رہا ہے فلاں نقصان ہو گیا, فلاں آرڈر کینسل ہو گیا, ابھی یہ ہو گیا. راتیں ان کی حرام ہوتی ہیں بھائی, بیوی بچے ان کے پریشان رہتے ہیں. آج یہ پریشانی, دولت میں کہاں راحت ہے, راحت میں راحت ہے, قلب میں راحت ہوتی ہے. راحت کا تعلق قلب سے ہے, مال و دولت سے, بنگلے زمینوں سے نہیں ہے میرے دوستو, بینک بیلنس سے نہیں ہے. تو بہرحال درود شریف پڑھنے پر یہ خوشخبری ہے, بشارت ہے کہ جو شخص صبح و شام درود شریف, الحمدللہ ہم تو ہمارے معمولات میں ہی بزرگوں نے ایک تسبیح کم سے کم درود شریف کی بتائی ہوئی کہ روزانہ پڑھنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ. تو عاشقانہ دل لگا کر پڑھنا چاہیے. تو بہرحال ایک قطعہ میں پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ یہ شعر ان کی فرمائش ہے جلدی جلدی کر کے ختم کرتا ہوں. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. اب یہ اس میں ہر بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پہنچوں گا مدینے میں ہے, تو ایک تو جسم کی حاضری ہے اور ایک دل کی حاضری ہے. دل کی حاضری جسم کی حاضری سے زیادہ افضل, بڑے درجے کی ہے. اگرچہ حج تو وہیں جا کے ہوگا, یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا, جانا پڑے گا وہاں. روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری وہاں جا کر ہی ہو سکتی ہے, لیکن افضل وہ شخص ہے دو شخصوں میں اگر موازنہ کیا جائے, کہ ایک شخص وہاں حاضر ہے لیکن اس کا ظاہر بھی خلاف ہے سنت, نہ داڑھی ہے, داڑھی مڈاتا ہے, نہ حلیہ سنت کے مطابق, نہ داڑھی سنت کے مطابق, نہ ٹخنے کھلا ہوا اور گناہوں میں مبتلا, تو ایسے شخص حاضر تو وہاں ہے لیکن دل اس کا مدینے والے کے ساتھ نہیں ہے, چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہاں ہو. ہاں وہ شخص جو اگرچہ مدینے سے دور ہے لیکن ظاہر بھی اس کا سنت کے مطابق ہے, باطن کی بھی محنت میں لگا ہوا ہے, چلو کامل نہ ہوا لیکن باطن بنانے کی محنت میں لگا ہوا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک شخص قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور اسی میں اس کو موت آ گئی تو اس کو حافظوں میں ہی شمار کیا جائے گا. اسی طرح جو آدمی اپنے دل کو باطن کو بنانے کی محنت میں لگے گا, اللہ کے کرم سے بعید ہے کہ اگر وہ موت کو کامل ہونے سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھورا ہی رہنے دیں گے, نہیں اس کو کامل کر کے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ تو بھائی اسی لیے تو فرمایا مالک یوم الدین, وہ مالک ہیں یوم جزا کے. اس وقت ان پر کوئی قانون نہیں ہے, قانون ان پر حکمرانی نہیں کر سکتا, انہی کا قانون ان پر حکمرانی نہیں کر سکتا, ان کا قانون ان کا محکوم ہے, حاکم نہیں ہے. اس لیے مالک یوم الدین فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں گے بخش دیں گے, جس کو چاہیں گے گرفت میں لے لیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اصل حاضری کیا ہے دوستو, کہ اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی جو آدمی سنت کے مطابق ڈھالے ہوئے ہے, بس اس کا جینا تو جینا ہے, ورنہ پھر اس کا جینا جانور جینا نہیں ہے, موت سے بھی بدتر ہے میرے دوستوں. اگرچہ وہ وہاں حاضر بھی ہے تو بھی اس کا جینا موت سے بدتر ہے دوست, اس کو سمجھ لینا چاہیے. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. اب یہ تمنا بھی رکھو کہ اللہ وہاں کی حاضری بھی نصیب فرما دے ہم سب کو الحمدللہ, اور اللہ تعالی ہم کو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. کوئی سنت مرنے سے پہلے ساری سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم کو کامل کر کے دنیا سے اٹھائے, اپنی محبت کے عظیم الشان خزانہ دے کر پھر دنیا سے اٹھائے. ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں, قلب جس کا نہ ہو مدینے میں. اب یہ قلب میں بھی وہی ہے, جسمانی حاضری یعنی دل وہاں لگا ہوا ہے کہ اللہ کسی طرح وہاں کی حاضری ہو جائے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی, اور یہ بھی کہ اللہ ہمارا قلب جو ہے ہم قلب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں, ہر سنت پر جان دینے والے ہوں, معاشرے کو خاطر میں نہ لائیں, لوگوں کو دفتر کو خاطر میں نہ لائیں, اور لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کریں, ٹخنے کھلے ہوئے ہوں, داڑھی ایک مٹھی ہو تینوں طرف سے, اور کرتا اور شلوار ہو. ہاں اگر دفتری مجبوری سے کوئی وہاں بعض اوقات مشینوں پہ کام کرنے والے یا اور دفتری مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اگر لباس بھائی اگر کوئی ایسا بدلنا ہے پر بدل لو, لیکن گھر آ کر جو ہے پھر ویسے ہی ہو جاؤ. چلو مجبوری ہے روزگار کی, بعضوں کو ہوتا ہے پابندیاں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ یہ لباس نہیں پہن سکتے, تو اور چلے جائیں لیکن واپس آ کر پھر اتار دیں.
پھر اپنے لباس میں آ جائیں اصلی لباس میں, ہے نا؟ اصلی لباس کون سا ہے ہمارا؟ وہ جانوروں والا. انسانوں والا لباس ہے کہ نہیں؟ انسانوں والا لباس اچھا ہے کہ جانوروں والا لباس اچھا؟ بس مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, چلو بھائی ہم نے پہن لیا واپس آ کے, مگر ٹخنے پھر بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اگر پتلون بھی پہنی ہے ٹخنا ڈھانکنا کسی حال میں جائز نہیں. ہاں ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہو کھڑے ہو کسی حالت میں جائز نہیں. قلب جس کا نہ ہو مدینے میں, قلب جس کا نہ ہو مدینے میں, اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. اس سالہ ظالم جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. موت اس سے اچھی موت ہے. ہاں موت اس سے اچھی ہے کہ تم ظالم جانوروں کے طریقے پہ تم زندگی گزار رہے ہو, جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل. ارے جانور ہے, تم جانوروں کی تقلید کرتے ہو. ہاں بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے, اس سے بھی برے ہیں. ان کی تقلید ہم کرنا اچھا سمجھتے ہیں. ارے ظالم باز آ جاؤ. قلب جس کا نہ ہو مدینے میں, اس کا جینا ہے کوئی جینے میں, اس کا جینا ہے کوئی جینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. جو بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں جب کی جب دیکھی جائے گی. بعض لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو, کچھ نصیحت کرو, کہتے دیکھی جائے گی. مجھے ذرا یہ تو جواب دے دو, جب قبر میں چلے جاؤ گے تو کیا پھر اٹھ کے واپس آؤ گے؟ دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے وہاں؟ وہاں تو تمہیں منکر نکیر نظر آئیں گے, ہیں غضبناک. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کر کے گئے, بغیر توبہ کیے چلے گئے, تو منکر نکیر غضب کی حالت میں نازل ہوں گے, ایسی ڈراؤنی شکل میں. اس وقت تم کیا دیکھو گے؟ ان کی شکلیں نظر آئیں گی تمہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں تم اپنا سارا بینک بیلنس, ساری فیکٹریاں, پوری دنیا کی دولت رکھ دو کہ ذرا مجھے دو منٹ مہلت دے دیں, میں دو رکعت پڑھ لوں. نہیں دیں گے. کیا دیکھو گے تم؟ ارے آنکھیں کھولو بھائی, اس وقت کو یاد کرو جب قبر میں جانا ہے. اس کے بعد جو اللہ کو ناراض کیا جائے گا, قبر اس سے ناراض ہوتی ہے, قبر اس کو بھیج دیتی ہے. اور جو اللہ کو یاد کر کے جاتا ہے, قبر اس کے لیے وسیع ہوتی ہے. اللہ کا فرما بردار جاتا ہے, اس کو مبارک کہتی ہے, ویلکم کرتی ہے. ویلکم کرتے ہیں نا آج کل, بل ویلکم ویلکم بھائی. ویلکم کیا ہے؟ ویلکم خرابی ہو تمہارے لیے. ویلکم معنی خرابی بربادی. ویلکم کیا ہے؟ ارے بھائی کہو چلو, اگر آپ کو کہنا ہی ہے پہلے سلام کرو, جو ہم سکھاتے ہیں سنت طریقہ ہے. اس کے بعد اگر کہنا ہی ہے چلو مرحبا کہہ دو, خوش آمدید کہہ دو, خوشی کے الفاظ ہے, چلو منع نہیں ہے. لیکن پہلے سلام کر لو, پہلے اللہ کے رسول کی سنت ادا کر لو. اگر آپ کو ایسا ہی شوق ہے تو کر لو, ورنہ سلام بہترین دعا ہے, کافی ہے. اب اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ جتنی چاہے آگے بڑھ جاؤ. تو بہرحال تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو آنکھیں کھولنا چاہیے. کیا ہم کیا بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے جب اس کے بعد قبر کے بعد پھر محشر کا میدان ہے 50,000 برس کا؟ کیا دیکھو گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی. وہاں تو تم اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھ سکو گے, وہ بھی بھاگ رہا ہوگا تم سے, بھاگ جائے گا وہ. تم کیا دیکھو گے؟ کیا کہتے ہو کہ دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھی جائے گی؟ اب تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بچائے. پھر کہتے کیا دیکھی جائے گی؟ اس کے بعد ماں بھی نہیں آئے گی سامنے, ماں بھی بھاگے گی کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. وہی ماں جو محبت کرنے والی, جان دینے والے کے دعوے کرتی تھی دنیا میں. اور دعوے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک لڑکا بیمار ہو گیا, اور وہ ماں جو ہے اس کے لیے جان دینے کے دعوے کرنے لگی. تو اچانک کیا ہوا کہ ایک بیل جس کے سر پہ کہیں وہ اس نے منہ ڈالا ہوگا پانی پینے کے لیے, اس کے سر میں مٹکا پھنس گیا. اور وہ مٹکا لے کے جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہے, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. تو اچانک سے اس کے گھر میں گھس گئی. اور وہ دیکھا اسے, ارے یہ بلا آ گئی, بھاگو یہاں سے, میری موت آ گئی ہے. وہ اس کو سمجھی کہ میری موت آ گئی, لڑکے کو چھوڑ کے ہی بھاگ گئی. یہ دعوے کی حقیقت ہے. لیکن چلو مان لیا کہ یہاں دنیا میں آپ ماں آپ کے اوپر جان بھی دے دے گی, ایسی مائیں ہیں محبت کرتی ہیں, لیکن وہاں نہیں دے گی. وہ قرآن پاک نے فرما دیا کہ یہاں سب بھاگیں گے تم سے، ماں باپ بھی بھاگیں گے، بھائی بھی بھاگے گا، اولاد بھی بھاگے گی، کیا دیکھو گے وہاں، کیا دیکھی جائے گی؟ پھر وہاں تو حساب کتاب ہوگا، یہی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے. اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اب تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، ایک ذرہ بھی تم نے اگر نیکی کی ہوگی اس کو ہم 10 گنا بڑھا کے دیں گے، جاؤ 10 گنا بڑھا کے دیں گے، دیکھو ہماری کریمی، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہاں اگر تم برائی کر کے آئے ہو تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ضرور ملے گا. الا من تابا، اگر کسی نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی کرا لی، تو پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. اب ٹائم نہیں ہے، اب اگلی دفعہ انشاءاللہ، بس وہی دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اس کو ہم سب کے لیے نافع فرما دیجئے. اے اللہ، عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی. اے اللہ، اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے عبدالصمد بھائی بیمار ہیں، بہت ان کو تکلیف ہے دماغ میں، ان کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ٹیومر ہے. انشاءاللہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں بہت آج کل ترقی ہو چکی ہے سرجری میں. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے بہت آرام سے. اللہ پاک ان کی بیماری کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اور جتنے ہمارے دوست بیمار ہیں اور جو دعا کی تمنا رکھتے تھے، کہہ نہ سکے یا کہہ نہیں بھی کہہ سکے، نہیں بھی تمنا رکھتے تھے، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ، سب بے روزگاروں کو اے اللہ آسان، حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے. اے اللہ، جن کے رشتے نہیں آئے، چاہے بچیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، اے اللہ سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں، اپنے کرم سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد فرما دے. اے اللہ، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا. اے اللہ، جس طرح ابا اپنے چھوٹے بچے کی ہر ضرورت کا خود خیال کرتا ہے، آپ تو ہمارے ربا ہیں، رب ابا کو بھی دینے والے آپ ہی ہیں. تو اے اللہ، آپ ہماری تمام حاجتوں کو جانتے بھی ہیں. اے اللہ، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے ہی عطا فرما دیجئے. آپ کریم ہیں، اور کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے، اگرچہ ہم مستحق عذاب کے ہیں، لیکن اے اللہ، اپنے کرم سے آپ امان دے دیجئے. اے اللہ، نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کیجئے. اے اللہ، اپنے کرم سے دور نہ کیجئے. یا اللہ، اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھیے. اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اور اے اللہ، جتنی بھی اے اللہ دنیا میں یہ دین کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو غلبہ عطا فرما، ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرما. اور جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، اے اللہ پاک اپنے کرم سے، اے اللہ ہم میں بھی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہمارے اہل حق لوگوں میں بھی ایسے لوگ، بدماش لوگ گھس گئے ہیں جو اہل حق بن کر اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اے اللہ، ایسی سب تمام گمراہیوں کو اور گمراہ کرنے والے لوگوں کو اے اللہ یا تو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو یہاں سے دفع کر دیجئے، ہلاک و برباد کر دیجئے. اللہ، اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، مظالم کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو ظلم سے، ظلم کرنے والوں ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیجئے، ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے. اے اللہ، مسلمانوں کو ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے. اے اللہ، ہم سب کو سنتوں پر جان دینے والا بنا دے. اے اللہ، ہمارے دل کی آنکھیں بھی کھول دے. اے اللہ، ہمارا دل بنا دے. میرے اللہ، ہمارا دل بنا دے. اے اللہ، ہم غفلت میں جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری غفلت کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.